حي على السلام، حي على السلام، حي على خير الأمل، حي على خير الأمل.
الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. صلوات پڑھ محمد وعلى پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، نماز گزاران محترم کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. رجب کا مہینہ گزر چکا، شعبان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اور اگر اللہ نے زندگی عطا کی تو بہترین مہینہ، اللہ کا مہمان بننے کا مہینہ نزدیک ہے. جو ہوشیار ہیں، جو سمجھدار ہیں، وہ اللہ کے مہمان بننے کی پہلے سے تیاری کر رہے ہیں، اور جو غافل ہیں، ماہ مبارک رمضان گزر بھی جائے گا، ان کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے، ہمارا شمار نہیں ہوتا، من لم يحاسب نفسه كل يوم، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کرتا ہر دن، ہر روز. اس نے کوئی ایسا وقت قرار نہیں دیا دن میں، 24 گھنٹوں میں، کہ جس میں وہ اپنا محاسبہ کرے. اپنے کاروبار کے محاسبے کے لیے اس نے وقت رکھا ہے، اپنی دکان میں کتنا فائدہ ہوا اس کے لیے اس نے وقت رکھا ہے، لیکن سارے دن میں اللہ کی کتنی اطاعت کی ہے اور کتنی جگہوں پر اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس نے کوئی وقت معین نہیں کیا ہوا. لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، من لم يحاسب نفسه كل يوم، وہ شخص کے جو ہر دن اپنا محاسبہ نہیں کرتا. اور وہ محاسبہ کس طرح سے کرتا ہے؟ اگر کرے تو کس طرح کرے گا؟ فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا اسْتَزَادَ اللَّهُ، اگر وہ حساب کتاب کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ دن میں فلان اچھا کام کیا تھا، تو فوراً اللہ سے دعا کرتا ہے، خدایا اس توفیق کو زیادہ کر، کہ جو میں نے نیک کام کیا ہے اسے اور زیادہ کرنے کی توفیق دے. وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئًا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهُ وَتَابَ إِلَيْهِ، اور اگر محاسبے کے وقت دیکھتا ہے کہ فلان وقت آج کے دن میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، تو فوراً استغفار کرتا ہے. استغفار یعنی طلب مغفرت، استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف واپس پلٹ آتا ہے. جو ایسا نہیں کرتا ہم میں سے نہیں ہے. ماہ مبارک رمضان کی آمادگی کے لیے اگر یہ ایک عادت اپنا لی جائے، ارادہ کیجئے سنجیدگی کے ساتھ، مثال کے طور پر سونے سے پہلے، چونکہ اس وقت دن کا اختتام ہوتا ہے، سونے سے پہلے 3-4 منٹ 5 منٹ رکھ لیجئے کہ جب میں صبح بیدار ہوا تھا اس وقت سے لے کر ابھی تک کتنے میرے کام ایسے ہیں جو میں نے خدا کی خاطر کیے، کتنے کام ایسے ہیں جو خدا کی خاطر نہیں کیے، ان کو کرتے وقت اللہ میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا. اچھے تھے یا برے تھے فرق نہیں ہے، خدا کی خاطر نہیں تھے. اور پھر یہ دیکھے کہ کتنے کام ایسے تھے کہ جو اللہ کی نافرمانی بنتے ہیں، میں نے اللہ کی نافرمانی میں کی. تو دیکھیے کہ اس محاسبے کو اگر آپ نے سنجیدہ لیا، اس محاسبے کو اگر آپ اپنی عادت بنا لیں، تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اعمال کی کس طرح اصلاح کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بدترین مشکل جس کا ہمارا معاشرہ شکار ہو گیا ہے وہ ہے حرام خوری، حرام اور حلال کی تمیز کا ختم ہو جانا. ہماری تربیت کچھ ایسی کر دی گئی، ہمیں دنیا کے پیچھے، دنیا کمانے کے پیچھے کچھ اس طرح لگا دیا گیا کہ دنیا کمانے میں ہم حرام اور حلال کی تمیز کو بھول گئے. بعض لوگوں نے بہت ساری تاویلیں بنا لی اپنے لیے، توجہ فرمائیے گا، کہ اگر حرام کما کما کر اس میں سے ہم خمس نکال دیں، لوگوں کے حقوق مار کر پہلے دولت کے ڈھیر لگا لیں، اس کے بعد خمس نکال دیں، یا اس کے بعد کسی نیک کام میں غریبوں میں کچھ پیسے بانٹ دیں، تو ہمارا کمپنسیشن ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک. یہ دھوکہ ہے. نادانستگی میں حرام و حلال مکس ہو گیا ہو تو گنجائش نکلتی ہے، لیکن دیدہ دانستہ حرام کھانا یہ دھوکہ ہے. ایسی کوئی بات دین اسلام نے اجازت نہیں دی. میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ حدیث بھی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. توجہ فرمائیے گا، ان الحرام لا ینمی لا یطمع، بے شک حرام بڑھتا نہیں ہے، اس میں نمو نہیں ہوتا، بڑھتا نہیں ہے. وانما، اور اگر بڑھے بھی، لا یبارک لہ فیہ، تو اس کے اندر اس حرام کمانے والے کے لیے برکت نہیں ڈالی جاتی. برکت کیا چیز ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ برکت یہ ہے کہ پیسہ زیادہ ہو جائے، برکت یہ نہیں ہے. برکت کا یہ معنی کہ دنیا میں پیسہ زیادہ ہو رہا ہے، دنیا میں مال زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ برکت ہو رہی ہے، یہ برکت کا معیار نہیں ہے. برکت وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک نجات کا باعث بنے، وہ مال کہ قیامت کے دن جس کا حساب کتاب دیتے وقت اس مال کی وجہ سے انسان کو اٹھا کر جہنم میں نہ پھینک دیا جائے، وہ بابرکت ہے. وہ برکت نہیں ہے کہ انسان غلط طریقے سے مال کما رہا ہو اور پھر سال کے اینڈ میں حساب کرے اپنے اکاؤنٹ کا اور کہے اللہ پاک نے بہت برکت دی ہے، یہ برکت نہیں ہے. آپ کو دین کی سمجھ نہیں ہے. اور بہت بڑا ظالم ہے وہ انسان کہ جو کسی کے حرام کھانے کی جسٹیفیکیشن کر دے دین خدا کا سہارا لے کر. کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے فرقے کے علاوہ دوسروں کا مال کھا جاؤ کوئی بات نہیں. کسی مثلا غیر شیعہ نے یا سنی کے لیے، مثلا کوئی کہے غیر سنی نے اپنا مال رکھایا، آپ کے ساتھ پارٹنرشپ میں بزنس کیا، آپ کے دل میں بےمانی آئی، یاد رکھیے اسے بےمانی کہتے، ایمان نہیں کہتے، اس کو چیٹ کیا، اس کا مال کھا گئے، پھر کسی اپنی مرضی کے عالم نما کے پاس گئے اور کہا میں فلان غیر شیعہ کا مال کھا گیا ہوں، غیر مسلم کا مال کھا گیا ہوں. انہوں نے کہا کچھ ہمیں چندہ دے دو، کچھ یہ کر دو، تو اللہ پاک تمہارا حساب کتاب کلیئر کر دے گا. دین کا نام لے کر دین کے چہرے کو مس کرنا، بےمانی سکھانا، یہ بدترین ظلم ہے دین کے ساتھ. البتہ دین کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ ظلم. اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں فقط حساب دینا پڑے گا اور سزا جھیلنی پڑے گی. امام فرماتے ہیں حرام نمو نہیں کرتا، اور اگر بڑھے بھی تو اس حرام کمانے والے کے لیے اللہ اس میں برکت نہیں ڈالتا. اور توجہ فرمائے، یہ جو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دو کچھ تو پاک ہو جائے گا، امام فرما رہے ہیں وما انفقہ لم یؤجر علیہ، اور اس حرام میں سے اگر کوئی خرچ کرے اللہ کے راستے میں کوئی اجر نہیں اس کے لیے۔ میں آپ کی جیب کاٹوں اور جا کے خانہ کعبہ تعمیر کروا دوں، اس سے اجر ملے گا مجھے؟ ہرگز کوئی اجر نہیں۔ مجھے فقط آپ کی چوری کرنے کا حساب دینا ہے قیامت کے دن، کیونکہ میرے پاس حق ہی نہیں ہے۔ اس مال کے خرچ کرنے کا حق ہے مجھے جو میں نے حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال کا کوئی اجر نہیں ہے۔ انسان اپنا دل خوش کر لیتے ہیں، شیطان بھی آ کر تھپکی دیتا ہے، اتنا نیک کام کر رہے ہو، تم نے یتیم خانہ بنوا دیا، تم نے مسجد بنوا دی، تم نے مدرسہ بنا دیا، مال حرام کا تھا، کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ کے دین کی حدود کو پامال کر کے اللہ کے دین کی خدمت نہیں کی جا سکتی۔ اہل بیت اطہار نے یہ سکھایا، وما انفقہ لم یؤجر علیہ، اور اس حرام میں سے جو خرچ کرے گا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وما خلفہ کان زادہ الی النار، اور جو وہ پیچھے چھوڑ کے آئے گا اپنی اولاد کے لیے اپنی موت کے بعد، جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے، اللہ اس حرام کو اس کا زاد راہ قرار دے دے گا، سامان سفر قرار دے دے گا۔ کون سا سفر؟ جہنم کی آگ کی طرف اس کے سفر کا سامان بنا دے گا، جو حرام مال وہ پیچھے چھوڑ کر آیا، اس لیے کمایا۔ آپ یہ حدیث بھی سن چکے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب چار سوال کیے جائیں گے، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے، پہلا سوال عمر کس کام میں گزاری، یعنی اگر تمہاری زندگی کا خلاصہ کیا جائے، سوچو میں بھی اور آپ بھی، اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ ایک جملے میں بتاؤ تمہاری زندگی کس کام میں گزر رہی ہے، وہ کام جو چھایا ہوا ہے آپ کی زندگی پر، وہ ہم و غم، وہ ہدف جس نے آپ کی پوری زندگی کو سائے میں لے رکھا ہے، بڑا ہدف، اصل ہدف جس کے لیے آپ اب سمجھتے ہیں کہ میں اس لیے جی رہا ہوں، قیامت کے دن وہ جواب میں آپ اللہ کو بتائیں گے۔ دوسرا سوال، خاص طور پر جوانی کس کام میں گزاری تھی؟ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا تھا؟ اور چوتھا، مال کہاں پر خرچ کیا تھا؟ حلال مال کہاں خرچ کیا تھا؟ فرمایا بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ جس قدر شدت سے حرام مال سے روکا گیا، اسی قدر رزق کے حلال کے لیے محنت کرنے کی شدید فضیلت بیان کی گئی۔ اسلام میں، قرآن میں ایک کام جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے لیے میدان جنگ میں چلے جانا۔ رزق کے حلال کے لیے، اسی رزق کے حلال کمانے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اسی چیز کی مثال دی۔ ساتویں امام ہی کی حدیث ہے، فرمایا من طلب هذا الرزق من حل، جس نے اس رزق کو طلب کیا حلال راستے سے، یعنی نکلا، محنت کی، لیکن حرام سے دامن کو بچائے رکھا، بے ایمانی نہیں کی، جو اس کے لیے حلال تھا اس پر اکتفا کیا، اس کے لیے محنت کی، لِيَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَيَالِهِ، کس لیے کیا؟ کیا بھی اس لیے تاکہ اس سے اپنی ضروریات زندگی اور اپنے عیال، اپنے بیوی بچوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے، ایک باعزت زندگی کا سبب بن سکے۔ اس نے محنت کی، کی کس لیے؟ اپنے لیے، لیکن حلال پر اکتفا کیا۔ امام فرماتے ہیں کان کل مجاہد فی سبیل اللہ، جب وہ رزق حلال کے لیے تگ و دو کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے گویا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد۔ کم ہے؟ بہت زیادہ۔ مجاہد کو بھی فیصلہ کرنے میں بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جان کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، حرام سے بچنے کا فیصلہ کرنا بھی بہت سخت فیصلہ، اور اگر انسان اس میں پڑ جائے، یاد رکھیے گا پہلے دن نہ کرنا آسان ہے، جب انسان حرام کا عادی ہو جاتا ہے، خرچے بڑھ جاتے ہیں، سٹینڈرڈ بڑھ جاتا ہے، عادت پڑ جاتی ہے، اس کے بعد اس بنی ہوئی عمارت کو گرانا آخری عمر میں جا کر بہت مشکل ہے، بہت سخت ہو جاتا ہے. پہلے دن سے ہی اپنی زندگی کی عمارت میں حرام مال کی اینٹ نہ رکھیں، یہ آسان ہے، ورنہ کل قیامت کے دن یہ کہہ کر کہ جناب ہم تو مولا علی کے ماننے والے تھے، ہم تو عزادار امام حسین تھے، ہماری حرام خوری معاف کی جائے، نہیں معاف کی جائے گی. سب سے پہلے مخالف قیامت کے دن آئمہ ہوں گے جن کے فرامین کو پامال کیا اور حرام کی طرف حرکت کی. اہل بیت اطہار کے پیروکاروں کا پہلا حق انہی کا بنتا ہے کہ یہ آئیڈیل ہو معاشرے کے دوسرے مکاتب فکر کے لیے، اور مثال کے طور پر انہیں پیش کیا جائے کہ ساری دنیا حرام کھا لیتی ہے، علی کا شیعہ حرام نہیں کھاتا. یہ حق ہے علی کے شیعہ ہونے کا، نہ کہ دوسروں سے بڑھ کر انسان کرپٹ ہو جائے. پھر دیکھیں آپ ہمارے ملک میں کیسا معاشرہ وجود میں آیا، نیچے سے لے کے اوپر تک کرپشن کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں اس ملک کے لوٹنے والے، ان کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہیں، ان کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہیں. اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے. ہماری اپنی اپنے دینی اقدار کو پامال کرنے کی، حق کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے، قیام عدل کے لیے قیام نہ کرنے کی سزا ہے ہماری. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں انبیاء کے بھیجنے کا مقصد کیا بتاتا ہے؟ لقد ارسلنا رسلنا، سورہ حدید کی آیت ہے یہ، لقد ارسلنا رسلنا، یقیناً ہم نے اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو بھیجا. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، ہم نے ان کے ساتھ میزان یعنی حق کو باطل کو تولنے والی میزان نازل کی، معیار حق بتائے. کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قیام کریں قسط کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے. دین اسلام کے نام پر حاصل کیا جانے والا ملک، آپ دیکھیے کیا حالت. کرپشن سے روکنا تو دور کی بات، جن کی کرپشن روز روشن کی طرح آیا ہے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. ایک اور حدیث مختصراً سن لیجئے، یہ بھی اللہ کا قانون ہے. بعض چیزیں ہمیں اپنی ان آنکھوں سے نظر آتی ہیں، بعض چیزیں تب تک دکھائی نہیں دیتی جب تک اللہ باطن کی آنکھ نہ کھولے، جسے بصیرت کہتے ہیں. ساتویں امام ہی فرماتے ہیں، ایاک ان تمنع فی طاعت اللہ، خبردار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے خود کو نہ روکنا. ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، خاص طور پر اپنے آپ کو عادت ڈالنے کا مہینہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے، جن کے بدن پہ اچھا کپڑا نہیں ہے ان کو کپڑا پہنانے کے لیے. ہر شخص یہ سوچے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور نہ روکے خود کو، شیطان کے اس وسوسے کا شکار نہ ہو کہ بھوکے ہو جاؤ گے اگر اس طرح خرچ کرو گے. تو اپنے اوپر خرچ کرو فقط. امام فرماتے ہیں، خبردار اللہ کی اطاعت میں اپنا مال خرچ کرنے سے خود کو نہ روکنا. کیوں؟ فَتُنْفِقَ مِثْلَيْهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، تو اللہ تجھ سے اپنی نافرمانی میں دگنا خرچ کروائے گا. ایسا نہیں ہے کہ تو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر کے اس مال کو بچا لے گا. روایات بتاتی ہیں، یا تو کسی ایسی مصیبت آئے گی تو وہاں خرچ کرے گا، یا تو بیماری میں مبتلا ہوگا اس پہ خرچ کرے گا، اور یا سب سے بدتر اس سے دگنا تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا. جنہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت نہیں ہوتی، خدا بند عالم ان کا مال غلط جگہوں پہ خرچ کروانے کے اسباب پر انہیں مجبور کر دیتا ہے. خدا بند عالم فرامین اہل بیت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المهدی المنتظر صلوات اللہ وسلامه علیہم اجمعین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. ایک مرتبہ پھر تکرار کرتا ہوں، پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم کو تقوی الہی اور خوف خدا، چاہے محفل میں ہو چاہے تنہائی میں ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ کی بارگاہ سے ہم چھپ سکیں. خداوند عالم علیم بذات الصدور، جو دلوں میں ہم سوچتے ہیں لوگ نہیں جانتے، ہمارے آس پاس والے ہمارے دوست نہیں جانتے، لیکن پروردگار عالم جس نے کل فیصلہ کرنا ہے وہ سب جانتا ہے. وہ بھی یاد کروائے گا قیامت کے دن جو ہم نے سوچا تھا اور سوچ کے بھول گئے. اہل بیت اطہار فرماتے ہیں خدا قیامت کے دن وہ بھی یاد کرائے گا کہ تم نے سوچا تھا، تم خود بھی بھول گئے، لیکن میں یہ بات نہیں بھولا. تقوی الہی بہترین زاد راہ ہے، تقوی الہی بہترین لباس ہے. ہم لوگ بہت حساس ہوتے ہیں آج کل اپنے لباس کے اعتبار سے. بعض لوگ بہت تعریف کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ جن کا لباس پہننے کا ذوق بہت اچھا ہو، جن کی چوائس لباس کی بہت اچھی ہو. انسانوں کے لیے اللہ کی چوائس بہترین لباس کی، فرمایا واللباس تقوی ذلک خیر، بہترین لباس تمہارے لیے اللہ کے نزدیک لباس تقوی ہے. وہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اللہ کے ہاں، وہ تمہیں سزاؤں سے اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. حج کے لیے حکم دیا وتزودوا، حج کے سفر کی تیاری کرو، پھر فرمایا فإن خیر الزاد التقوی. یاد رکھو سفر حج کا بہترین سامان تقوی ہے، بغیر تقوی کے اس سفر کا فائدہ انسان کو نصیب نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد والے. پندرہ شعبان گزری ہے، میں مختصر دو تین نکات آپ کی خدمت میں، وقت کم ہے، عرض کرنا چاہوں گا. پندرہ شعبان گزری، ہم نے جشن منایا اپنے زمانے کے امام کی ولادت کی مناسبت سے. توجہ فرمائیے گا، ہم سب دعوے دار ہیں امام کے منتظر ہونے کے. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ سوچتے ہوں گے، فکر کرتے ہوں گے، اگر امام آ جائیں ہم کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے انبیاء کو کچھ لوگوں نے تصدیق کر دی، پہچان لیا، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، کیا فرق تھا؟ کیوں بعض لوگ مان لیتے ہیں بعض انکار کر دیتے ہیں؟ اللہ کا نبی ہو یا امام ہو، اور اسی طرح ہمارے امام ہو، جب بھی وہ تشریف لاتے ہیں ان کو ظاہری آنکھ سے نہیں پہچانا جاتا، ان کو پہچانا جاتا ہے باطنی بصیرت سے. اور باطنی بصیرت، اندر کی آنکھ، حق کو پہچاننے والی، نبی کو پہچاننے والی، امام کو پہچاننے والی، وہ آنکھ اگر انسان اسے اندھا کر دے تو وہ نہیں پہچان سکتا، انکار کر دیتا. آپ جانتے ہیں مدینہ کے اندر ایک قوم تھی بنی اسرائیل، جو مدینہ آئے تھے رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے. تاریخ بتاتی ہے آخری نبی کے انتظار میں سرزمین مدینہ پر آ کر، یثرب میں آ کر آباد ہو گئے تھے، ہجرت کر آئے تھے اپنے وطن سے. اتنی رسول اللہ کے انتظار سے انہیں کے بارے میں سنجیدگی تھی. لیکن جب وقت گزرتا رہا، دنیا دار بن گئے، دنیا میں پڑ گئے، تورات سے دور ہو گئے، جس طرح آج ہم قرآن سے دور ہیں، وہ تورات سے دور ہو گئے. تو جو تورات سے بصیرت لینی تھی اس آخری رسول کی شناخت کی, اس کی صفات, اس کی باتیں, وہ کیا کہے گا, وہ کن چیزوں کے قیام کے لیے معاشرے میں اقدام کرے گا. جب انسان خود غلط ہو جائے, خود کرپٹ ہو جائے, کیسے انتظار کرے اس کا جس نے عدالت قائم کرنی ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کوئی چور پولیس کا انتظار کرتا ہو, کوئی حرام کھانے والا حرام خوروں کو سزا دینے والے کا منتظر ہو, کبھی سنا ہے آپ نے؟ زبان سے کہنا انسان کے باطن کا عکاس نہیں ہوتا. خداوند عالم وہ نور چھین لیتا ہے انسان سے جب انسان اپنے باطن کو گناہوں سے آلودہ کر دیتا ہے, بھر دیتا ہے. انتظار میں تھے, کہا بھی کرتے تھے, قرآن کی آیت بھی ہے, بڑا عجیب جملہ قرآن نے کوٹ کیا پہلے پارے میں ہے کہ یہ لوگ ان کافروں کو, مدینہ کے کافروں سے کہا کرتے تھے کہ آج تم ہم پہ ظلم کر لو, لیکن جب وہ آخری نبی آئے گا وہ ہمارے بدلے لے گا تم سے. ہم بھی یہی بات کرتے ہیں, جب ہمارے امام آئیں گے بدلے لیں گے, اپنے دشمنوں سے, اپنے شیعوں کے دشمنوں سے بدلہ لیں گے. یہ قرآن مجید کی آیت میں لکھا ہے, مدینہ کے لوگ یہ بات کیا کرتے تھے. لیکن پھر قرآن نے نوحہ پڑھا, فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ, جب وہ آ گیا جس کو اچھی طرح پہچانتے تھے اس کا انکار کر دیا. کیوں انکار کر دیا؟ خود کرپٹ ہو گئے, وہ بصیرتیں اندھی ہو چکی تھی. جو بصیرت نبی خدا کی پہچان کرواتی, اللہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا, اللہ عادل ہے. انسان اپنے آپ کو, اپنے باطن کو یا روشن کرتا ہے بصیرت سے, اور وہ بصیرت گناہوں کے ساتھ, جیسے انسان اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرے تو نظریں ویک ہو جاتی ہیں, کمزور ہو جاتی ہیں, اسی طرح گناہ انسان کی بصیرت کی آنکھ کو کمزور کر دیتا ہے. کہاں سے کمزور کرتے ہیں؟ حق کو پہچاننے میں کمزور ہو جاتا ہے. دنیا میں بہت تیز ہو جاتی ہے آنکھ اس کی, لیکن حق کو پہچاننے کے لیے کمزور ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. بس اگر امام کے واقعاً منتظر ہیں تو پھر یاد رکھیے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیے, اور اس کا طریقہ وہی تقویٰ ہے. 14 مئی 1948 اسرائیل میں صہیونی حکومت کے باقاعدہ قیام کا اعلان کیا گیا, مسلمان سرزمین پر غاصبانہ قبضہ کیا گیا. دنیا کے طاقتوروں نے چال چلی, بہانہ بنایا کہ جی یہودیوں کو بہت بے دردی سے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا گیا ہے, اور اس کی کمپنسیشن یہ ہے ان کو مسلمانوں کی سرزمین پر زبردستی قبضہ کرا دیا گیا, اس حکومت کا قیام ہوا. اس کی داستان طولانی ہے, لیکن آج امت مسلمہ کی عبرتناک صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کا صدر آ رہا ہے مسلمانوں کی مقدس ترین سمجھی جانے والی سرزمین پر. ٹائمز آف اسرائیل کی کل ایک خبر میں نے پڑھی, ٹائمز آف اسرائیل, اسرائیل کا اخبار ہے, اس کی خبر پڑھی. اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, اپنے القابات کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جناب حضرت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تشریف لا رہے ہیں سرزمین حجاز پر, اور آ کر مسلمان ممالک کے سربراہوں کو اسلام کے بارے میں ایک انسپائرنگ سپیچ دیں گے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح اس بات کو ایکسپلین کیا جائے, لیکن یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب پچھلی امتوں نے اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو فراموش کر دیا تو اللہ نے ذلت اور رسوائی ان پہ دے ماری. ہو سکتا ہے چند روز کے لیے کچھ حکومتیں بچ جائیں, اسرائیل پلید کے ساتھ کمپرومائز کر کے, اس کے ساتھ اتحاد کر کے, لیکن اللہ کے حساب سے کوئی نہیں بچ سکتا, نہ پچھلے بچے, نہ فرعون بچا, نہ فرعون جیسے بچے, اور نہ یہ بچیں گے. مسلمان ممالک کے سربراہ جا رہے ہیں دین اسلام کی تبلیغ سننے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ سے, جس کا کردار آپ نے اس کی الیکشن کمپین میں بڑی اچھی طرح دیکھا ہے, اس مقام مقدس پر قابل بیان بھی نہیں ہے. خداوند عالم امت مسلمہ کو, البتہ جب تک میں آپ ہم خود بیدار نہ ہوں, اللہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ تبدیلی کرے جب تک انسان خود نہ اٹھے. ہماری دعائیں خداوند عالم واپس اٹھا کے دے مارتا ہے. تمہیں خود جب غرض نہیں ہے دین پامال ہوتے ہوئے, دیکھتے ہو تم خود دین کو پامال کرتے ہو, تو پھر تمہارا علاج یہی ہے کہ جو دنیا میں دیکھ رہے ہو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ماہ مبارک قرآن کا مہینہ ہے. قرآن مجید کے حوالے سے اسی مکان مقدس میں, اسی یثرب مسجد و امام بارگاہ میں ماہ مبارک کے پہلے 10 دنوں میں قرآن کے درس کا اہتمام کیا گیا ہے. ایک بہت ہی اچھے اور قرآن علوم کے ماہر عالم دین تشریف لا رہے ہیں, اس کے پروگرام کا اناؤنس کر بھی دیا جائے گا. میری آپ سے گزارش ہے کہ حتماً شریک ہوں, مانوس ہوں خود بھی اللہ کی کتاب سے, اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن کریم سے حتماً مانوس کریں. امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, کے بارے میں ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ایک شہزادے نے, ایک پرنس نے کچھ اظہارات کیے ہیں, اور ان اظہارات کے جواب میں اپنے عقیدے کو اس عدالت قائم کرنے والے امام کے بارے میں عقیدے کے اظہار کے لیے کراچی شہر میں ایک کانفرنس کی جا رہی ہے, حتماً شرکت کریں. یاد رکھیے گا, آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, مت دیکھیں کہ جی یہ کام کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے. جی ایم ڈبلیو ایم کر رہی ہے, ہم تو نہیں جائیں گے. شیعہ علماء کاؤنسل کر رہی ہے, ہم تو نہیں جائیں گے. یہ تقسیم قوم کو ہلاک کر دے گی. یاد رکھیے, جب آپ کا دشمن آپ کے اجتماع کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یہ قوم کتنی بڑی تعداد میں آتی ہے اپنے دین مذہب کے لیے. وہ یہ نہیں دیکھتا ایم ڈبلیو ایم ہے یا شیعہ علماء کونسل ہے یا فلان ہے یا فلان ہے. اور یہ تفرقہ اندازی, یہ تفریق, یہ گروہ بندی کتنا بڑا ظلم ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر کراچی کی ہندو کمیونٹی اعلان کرے کہ ہم امام حسین کے لیے کوئی پروگرام کروا رہے ہیں, سب جانا چاہیں گے یا نہیں جائیں گے؟ بڑے شوق سے جائیں گے, کہیں گے دیکھو اللہ نے ہندوؤں کو توفیق دی ہے, ہندو ہمارے امام کی تکریم کے لیے, احترام کے لیے پروگرام کرے, سب پہنچ جائیں گے. لیکن کتنا بڑا ظلم ہے کہ جب کوئی شیعہ کرتا ہے ہمارا تفرقہ ہمیں وہاں پہ جانے سے روک دیتا ہے. اس بات کو سمجھیے, جائیے. آپ مخالف ہیں, آپ موافق ہیں, آپ ایک قوم ہیں. ولایت علی نے آپ کو اکٹھا کر رکھا ہے, مت تقسیم ہو. جائیے, سنیے کیا کہتے ہیں, تجزیہ کریں, تحلیل کریں, زیادہ حقیقت سے آشنائی کا موقع ملے گا. کوئی بھی جماعت کرے, آپ کی جماعت ہے, شیعہ جماعت ہے, ولایت علی والوں کی جماعت ہے, آپ جب عملی قدم اٹھائیں گے, جائیں گے, خداوند عالم انشاءاللہ بڑوں کو بھی اکٹھا ہونے کی توفیق دے دے گا, اور اس ملت کو اتفاق و اتحاد کی توفیق مل جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.